بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 15 جون 2021. یہ کرتبہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے ایک کتاب برف کے قیدی ریکارڈ کر رہے ہیں, جس کے مصنف اشفاق حسین ہیں. اس کتاب کے کل صفحات 306 ہیں. یہ کتاب فوزیہ کی آواز میں پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں, 0306 7878 2222, یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 1 سنتے ہیں. برف کے قیدی, اشفاق حسین. پی ارس پال ریڈ کی معروف کتاب الف کا اردو ترجمہ. برف کے قیدی, مترجم کرنل آر کرنل رے اشفاق حسین. ادارہ مطبوعات سلیمانی, sulaimani@gmail.com www.sulaimani.com.pk. جملہ حقوق بہت ناشر محفوظ ہیں. کتاب کا نام برف کے قیدی, مصنف کرنل رے اشفاق حسین, ناشر حکیم عروہ وحید سلیمانی, مطبعہ حاجی ہنی پرنٹرز لاہور, ایڈیشن ہفتم دسمبر 2016, تعداد 500, قیمت 400 روپے. ادارہ مطبوعات سلیمانی, رحمان مارکیٹ, غزنی اسٹریٹ, اردو بازار, لاہور. فون 04237232788. برف کے قیدی, صفحہ نمبر 3, فہرست مضامین. ابتدائیہ صفحہ نمبر 4, انتصاب صفحہ نمبر 6, تعارف صفحہ نمبر 7, نمبر 1 آغاز سفر صفحہ نمبر 9, نمبر 2 تلاش بے سود صفحہ نمبر 59, نمبر 3 خوردن برائے زیستن صفحہ نمبر 67, نمبر 4 روحانی خبریں صفحہ نمبر 51, نمبر 5 ایک اور قیامت صفحہ نمبر 101, نمبر 6 مامتا صفحہ نمبر 161, نمبر 7 نئی کوشش صفحہ نمبر 171, نمبر 8 ابھرتے حوصلے ڈوبتی نبضے صفحہ نمبر 203, نمبر 9 نشانی امید صفحہ نمبر 215, نمبر 10 انسانی آبادی کا نشان صابن دانی صفحہ نمبر 221, نمبر 11 خوشخبری صفحہ نمبر 243, نمبر 12 جنگل کی آگ صفحہ نمبر 249, نمبر 13 سکھ کا سانس صفحہ نمبر 259, نمبر 14 رائی کے پہاڑ صفحہ نمبر 277, نمبر 15 وطن واپسی صفحہ نمبر 293. ابتدائیہ, زندگی کے کئی روپ ہیں. یہ کبھی معصومیت بن کر بچوں کے چہرے پر مسکراتی ہے, کبھی الہر جوانی کے روپ میں حسین دوشیزاؤں کے رخساروں پر اٹھلاتی ہے, کبھی غرور بن کر چوڑے چکلے سینوں میں جا سماتی ہے, کبھی تکبر بن کر کسی کی پیشانی میں جا الجھتی ہے, کبھی بے کسی و بے بسی کی صورت میں غریب کی کٹیا میں کسمساتی ہے, کبھی کشادگی خوشحالی فراغی بن کر عالیشان گھروں کے سبزہ زاروں اور دالانوں میں ٹہلتی ہے, کبھی عزم بن جاتی ہے, کبھی درماندگی. بنانے والے نے اسے اسی طرح بنایا ہے کہ نا امیدی کے مرجھائے ہوئے پودوں سے امید کی کونپل پھوٹے, افسردگی اور ویرانی کے بوجھل فضاؤں میں شگفتگی کے کمل کھلے. ظلمت شب افق تابہ افق ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو کسی سم سے روشنی کا حالہ ابھرے, تاریکیوں کی کوک سے روشنی کی کرنیں جنم لے. بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر مصیبت کے بعد راحت ہے, لیکن انسان جب زندگی پھول بن کر مسکراتی ہے, کھڑی فصلوں کی طرح لہلاتی ہے, بہتی ندیوں کی طرح گنگناتی ہے, تو مدہوش ہو جاتا ہے. خالق کو بھول کر خلقت کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتا ہے. ناشکر ہے نا, اور خود ہی اس پر گواہ بھی. جب زندگی پلٹا کھاتی ہے, بہاریں خزاؤں سے, مسکراہٹیں آہوں سے, شگفتگی اداسیوں سے بدلتی ہے, تو سراپا شکایت بن جاتا ہے, اجلت پسند جو ہوا. حکم تو یہ ہے کہ کامرانیوں سے ہمکنار ہو تو شکر گزار بنو, پریشانیوں میں گر جاؤ تو زمانے کو برا مت کہو، خدا خالق زمانہ ہے، یہ تو دن ہے جنہیں وہ لوگوں کے درمیان گردش دیتا رہتا ہے۔ برف کے قیدی ایسے ہی لوگوں کی سچی کہانی ہے جو خوشیوں کی تلاش میں نکلے تھے لیکن مصیبتوں میں گھر گئے۔ جہاز کو حادثہ پیش آیا اور وہ ایسے پہاڑوں میں جا گرے جہاں چاروں طرف برف ہی برف تھی، برف اور صرف برف۔ زندگی بچانے کے لیے ایک ایسا مرحلہ آیا جب انہیں حادثے میں جاں بحق ہونے والے اپنے ہی ساتھیوں کے مردہ جسموں کا گوشت کھانا پڑا۔ یہ رونگٹے کھڑی کر دینے والی داستان ہے، قدم قدم پر لرزا دینے والے واقعات، چونکا دینے والے جملے۔ کبھی دل دھک سے رہ جاتا ہے، کبھی قاری سانس رو کے صفحے پڑھتا چلا جاتا ہے کہ کہیں غیر متناسب سانسوں سے اس کردار کا پاؤں نہ پھسل جائے جو بلند و بالا چوٹیوں پر گہری گھاٹیوں کے کنارے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اپنے ساتھیوں کی مدد کی تلاش میں جا رہا ہے۔ قدم قدم پر قاری کی نبضیں ڈوبتی ہیں، ابھرتی ہیں، وہ خود کو بھی برف کا قیدی محسوس کرتا ہے اور اسے اس درد کی ٹیسیں اپنے جسم سے اٹھتی محسوس ہوتی ہیں جس سے جہاز کے مسافر دوچار تھے۔ مصنف پیئرس بال ریڈ برطانیہ کا رہنے والا ہے، لندن میں رہائش پذیر ہے، 5 ناولوں کا مصنف ہے۔ حادثے کے فوراً بعد یوراگوئے پہنچا۔ زندہ بچنے والے تمام افراد، ان کے اہل خانہ اور دیگر متعلقین سے ملا۔ ان افراد کے لیے انٹرویو لیے جو کسی نہ کسی طور جہاز کی تلاش سے متعلق رہے، اور یوں تحقیق اور جستجو کے بعد یہ کتاب لکھی۔ سچ تو یہ ہے کہ لکھنے کا حق ادا کر دیا۔ جب مسافروں کی بات کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ خود ان کے ساتھ تھا۔ والدین کی حالت زار کا نقشہ کھینچتا ہے تو یوں دکھائی دیتا ہے جیسے خود اس کا لخت جگر گم ہو گیا۔ کتاب آلائیو ALIVE کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ میں نے یہ کتاب پڑھی تو چاہا کہ عزم و ہمت کی اس عظیم سچی کہانی کو اردو قارئین سے بھی متعارف کروایا جائے۔ اس کے کچھ حصے محترم مجیب الرحمان شامی کی زیر ادارت نکلنے والے ماہنامے قومی ڈائجسٹ میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ اب اسے کتابی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، قارئین یقیناً پسند کریں گے۔ میجر اشفاق حسین، AEC اسکول آف آرمی ایجوکیشن، اپر ٹوپا، کوہسار، مری۔ انتصاب۔ پہاڑوں کے ان عمیق سلسلوں میں ہم پر جو کچھ گزری، لوگوں نے اس پر نت نئے افسانے تراش دیے، نئی نئی افواہیں اڑائی گئی، تب ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ کتاب لکھی جائے تاکہ لوگ حقیقت جان سکیں۔ ہم دکھوں کی یہ کہانی، دکھوں میں ایک دوسرے کے کام آنے کی کہانی، ان دوستوں کے نام کرتے جو ہمارے لیے مر مٹے، اور ان کے والدین کے نام جنہوں نے ہمارا دکھ سمجھا اور اس وقت ہمیں محبتوں اور شفقتوں سے نوازا جب ہمیں ان کی شدید ضرورت تھی۔ پیڈرو الگورٹا، رابرٹو کینسینیا، الفریڈ ڈیلگارڈو، دانیال فرینڈیز، رابرٹو فرینکوئز، رائے ہارلے، جارج لوئس انسیارٹی، جویر میتھول، الوارو کارلوس، فرینڈو پیرڈو، ریمن سبیلا، ایڈولف، ایڈورڈ سٹراچ، انتینیو وزنتین، گسٹاف زربینو۔ 30 اکتوبر سن 1973۔ تعارف۔ 12 اکتوبر 1972 کو یوراگوئے ایئر فورس کو کا ایک طیارہ جو فیئر چائلڈ کے نام سے معصوم تھا، یوراگوئے کے شہر مونٹی ویڈو سے اڑا۔ اسے رگبی کے شوقینوں کی ایک ٹیم نے خاص طور پر چلی کے شہر سانٹیاگو پہنچنے کے لیے چارٹر کروایا تھا۔ اینڈیز کے پہاڑوں پر موسم کی خرابی کی رپورٹ ملی تو جہاز کو پہاڑوں کے اس طرف ارجنٹائن کے شہر مینڈوزا میں اترنا پڑا۔ دوسرے دن موسم صاف ہو گیا، جہاز دوبارہ اڑا اور جنوب کی طرف رخ کرتا درہ پلیچون کی طرف روانہ ہوا۔ 3:21 پر پائلٹ نے سانٹیاگو کے ایئر ٹریفک کنٹرول کو اطلاع دی کہ وہ درہ پلیچون کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ 3 منٹ بعد اس نے بتایا کہ وہ چلی کے شہر کیورکیو پر پرواز کر رہا ہے۔ اسے اجازت دی گئی کہ وہ اپنا رخ شمال کی طرف موڑ لے، اور سانڈیگو کے ایئرپورٹ کی جانب پرواز کرتے ہوئے اپنی بلندی کم کرنا شروع کر دے۔ 3:30 بجے اس نے اطلاع دی کہ وہ 15,000 فٹ کی بلندی تک اتر آیا ہے۔ 1 منٹ بعد جب سانڈیگو کے کنٹرول ٹاور نے فیئر چائلڈ سے بات کرنے کی کوشش کی تو کوئی جواب نہ ملا۔ 8 دنوں تک چلی، ارجنٹائن اور یوراگوئے کی حکومتیں جہاز تلاش کرتی رہیں۔ جہاز میں رگبی ٹیم کے 15 افراد کے علاوہ ان کے 25 رشتے دار اور دوست بھی سوار تھے۔ تمام کا تمام یوراگوئے کے کھاتے پیتے گھرانوں سے تھا۔ تمام کا تعلق یوراگوئے کے کھاتے پیتے گھرانوں سے تھا۔ تلاش بے سود رہی۔ پائلٹ نے اپنی پوزیشن کا غلط اندازہ لگایا تھا جب اس نے اپنی دانس میں سانٹیاگو کا رخ کرتے ہوئے جہاز کو شمال کی طرف موڑا۔ وہ کوہ انڈیز کے درمیان ہی میں تھا۔ شمالی کرے میں باہر کی آمد آمد تھی۔ انڈیز کے پہاڑوں پر اس سال برف باری بھی شدید رہی۔ جہاز کی اوپری سطح پر سفید رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا۔ کوئی امید نہیں تھی کہ جہاز کا کوئی سراغ مل سکے، اور اس بات کا تو ذرہ بھر امکان نہیں تھا کہ 45 مسافروں اور جہاز کے عملے میں سے کوئی بھی شخص زندہ بچا ہوگا۔ لیکن 10 ہفتے کے بعد کا ذکر ہے۔ انڈیز کے دور دراز پہاڑی سلسلوں کی کمیک وادی میں ایک کسان اپنے مویشی چرا رہا تھا کہ اس نے تندو پرشور پہاڑی نالے کے اس پار 2 آدمیوں کی شبیہیں دیکھی۔ وہ دیوانہ وار کچھ اشارے کر رہے تھے۔ گھٹنوں کے بل گر کر انہوں نے کسان سے قریب آنے کی التجا کی، لیکن وہ سمجھا کہ شاید آوارہ گرد سیاہ ہیں یا پھر دہشت پسند جو پہاڑوں کی کمین گاہوں سے نیچے اتر آئے۔ وہ بے نیازی سے اپنے مویشی انکا کر چلا گیا۔ دوسرے دن لوٹا تو دونوں آدمی وہی موجود تھے۔ اسے دیکھا تو پھر قریب آنے کے اشارے کرنے لگے۔ کسان نالے کے کنارے پہنچا، ایک پین اور کاغذ کا ایک ٹکڑا ایک رومال میں باندھ کر نالے کے اس پار پھینکا۔ کیچڑ میں لت پت ایک خستہ حال شخص نے اسے اٹھایا، کچھ لکھا اور کسان کی طرف پھینک دیا۔ اس پر لکھا تھا، میں اس جہاز کا مسافر ہوں جو پہاڑوں میں گرا تھا۔ میں یوراگوئے کا شہری ہوں۔ صرف 16 آدمی باقی بچے تھے۔ وہ کیوں کر زندہ رہے، اور زندہ رہنے کے لیے انہیں کیا کچھ کرنا پڑا، سہنا پڑا، یہ انہی دکھوں کی کہانی ہے۔ نمبر 1، آغاز سفر۔ یوراگوئے بر اعظم جنوبی امریکہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ یہ برازیل اور ارجنٹائن جیسے بڑے ملکوں کے درمیان فاصل ریاست کے طور پر دریائے پلیٹ کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ معتدل آب و ہوا اور خوبصورت سبز زاروں کے اس خطے کو قدرت نے خضرو چراگاہوں سے مالا مال کیا ہے۔ مویشی سیر ہو کر چرتے، آزادی سے گھومتے ہیں۔ مونٹی ویڈو کے شہر میں تاجر، ڈاکٹر اور وکیل اپنی متوسط زندگی پر خوش ہیں، اور فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کرنے والے پہاڑوں کے مکین اپنی آزاد زندگی پر نازاں۔ یوراگوئے کی 19ویں صدی کی تاریخ ارجنٹائن اور برازیل کے خلاف آزادی کی شدید جنگوں سے عبارت ہے۔ آزادی کے بعد بھی لوگوں کو سکون میسر نہ آ سکا کہ اقتدار کی حوث نے پلینکو اور کولوریڈو پارٹیوں کو آپس میں برسرے پیکار رکھا۔ دونوں کے درمیان شدید جھڑپیں جاری رہیں۔ بلینکو پارٹی کے زیادہ تر کارکن اندرونی علاقوں سے متعلق تھے اور رجت پسند کہلاتے تھے، جبکہ کولوریڈو پارٹی کی اکثریت مونٹی ویڈو شہر سے تھی اور اس کے کارکن لبرل کہلاتے تھے۔ 1954 میں بلینکو پارٹی نے اپنی تمام تر قوت مجتمع کر کے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن صدر جوزی بیٹلے آرڈیوینز، جو کہ کولوریڈو پارٹی سے تھے، نے اسے بغاوت کا نام دے کر سختی سے دبا دیا۔ بعد میں ایک سیکولر اور جمہوری ریاست کی بنیاد رکھی جو آنے والی کئی دہائیوں تک جنوبی امریکہ کی سب سے بہترین اور روشن خیال حکومت گنی جاتی رہی۔ اس فلاحی ریاست کی معیشت کا تمام تر دار و مدار چراگاہوں اور زراعت کی پیداوار پر تھا۔ جب تک دنیا میں اون، گوشت اور چمڑے کی قیمتیں زیادہ رہی، یوراگوئے خوشحال رہا۔ لیکن 1950 کی دہائی میں جب ان اشیاء کی قیمتیں گرنے لگی تو یوراگوئے کی معیشت بھی بدحالی کا شکار ہو گئی۔ ملک میں بے روزگاری بڑھی، افراط زر کا بحران ہوا، لوگوں میں بے چینی پھیلنے لگی۔ سول سروس میں ملازمین زیادہ تھے، تنخواہیں کم۔ وکلا، ماہرین تعمیرات، انجینئر جو کبھی کام کے اشراف میں تھے، بیکار ہو کر رہ گئے۔ جو کام بھی ملتا اس کی اجرتیں انتہائی کم ہوا کرتی۔ کئی لوگ اپنے اصل پیشے چھوڑ کر چھوٹے موٹے کاموں میں لگ گئے۔ خوشحالی صرف ان لوگوں کے لیے رہ گئی جو اندرونی علاقوں میں اپنی زمینوں کے مالک تھے، باقی لوگوں کو جیسا بھی کام ملتا صبر شکر کر کے کر لیتے۔ معیشت پر جمود تاری تھا اور انتظامیہ بدعنوانی کے ہاتھوں مفلوج۔ اس سب کچھ کے نتیجے میں ایک مشہور تنظیم ٹیو پامیروز ابھر کر سامنے آئی۔ یہ شہر کے گوریلے انقلابیوں پر مشتمل تھی، جن کی خواہش تھی کہ بلینکو اور کولریڈو پارٹی کی شکل میں جو چند لوگ یورا گوئے پر مسلط ہیں ان سے چھٹکارا پایا جائے۔ کچھ دیر تک تو بات چلتی رہی، انہوں نے سرکاری افسروں اور سفارتکاروں کو اغوا کیا، انہیں یرغمال بنا کر تاوان وصول کیے، پولیس فورس میں نفوذ کیا، اور اسی طرح وہ قوت جو ان کے خلاف استعمال ہو سکتی تھی غیر مؤثر کر دی گئی۔ بالآخر حکومت نے فوج کی مدد لی، جس نے متوسط گھرانوں کے ان انقلابیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، تحریک دبا دی گئی، اور ٹیوپا میروز کے انقلابی نظرے بند کر دیے گئے۔ 1950 کے شروع میں کیتھولک عقائد سے متعلق چند والدین کو اس بات پر تشویش ہوئی کہ ریاست کے اسکولوں میں معلمین کا رجحان لادینیت کی طرف ہے، ان مدرسین کے انگریزی پڑھانے کو ناپسند کرتے ہوئے انہوں نے آئرلینڈ میں اپنے ہم مذہب بھائیوں سے اپیل کی کہ وہ مونٹی ویڈو میں ایک اسکول شروع کریں۔ اس اپیل کا خاطر خواہ اثر ہوا اور آئرلینڈ کے 5 افراد بیونوس آئرس کے راستے یورا گوئے پہنچ گئے۔ انہوں نے کیراسکو کے مضافات میں سٹیلا میریز کالج کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ کھولا جو 9 سے 16 سال کے بچوں کے لیے تھا۔ مئی 1955 میں جنوبی بحر اوقیانوس کے ساحل پر واقع ایک گھر میں بھی کلاسوں کا اجرا ہوا۔ آئرلینڈ سے آنے والے یہ افراد اگرچہ ٹوٹی پھوٹی ہسپانوی بولتے تھے، لیکن جو کام انہوں نے اپنے ذمہ لیا اس کے وہ پوری طرح اہل تھے۔ یورا گوئے آئرلینڈ سے دور تو تھا، لیکن تھا اسی کی طرح ایک چھوٹا سا ملک۔ دونوں کی معیشت کا انحصار زراعت پر تھا۔ دونوں ملکوں میں زندگی کی رفتار یکساں، دھیمی دھیمی، مدھم مدھم۔ یورا گوئے کے معاشرے کا وہ حصہ جہاں یہ آئے تھے ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ کنبے جو مونٹی ویڈو کے ان خوشگوار مضافات یعنی کراسکو کے بلند بالا چیڑ کے درختوں کے درمیان بنے ہوئے آرام دہ گھروں میں آباد تھے، کافی بڑے خاندان تھے۔ ماں باپ اور بچوں میں پیار کے وہ مضبوط رشتے استوار تھے جو بچپنے سے ڈھلتی عمروں تک قائم رہتے تھے۔ یہی محبت احترام جو بچے اپنے ماں باپ کے لیے دلوں میں رکھتے تھے اساتذہ کی طرف منتقل ہو گیا، اور یہ استاد اور شاگرد میں خوشگوار تعلق پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ آئرش عیسائیوں نے اپنے شاگردوں کے والدین کے کہنے پر اس ڈنڈے کا استعمال بھی ترک کر دیا جو مدت مدید سے زیر استعمال چلا آ رہا تھا۔ یورا گوئے میں یہ بات عام تھی کہ لڑکے لڑکیاں اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ رہتے رہیں۔ شادی سے پہلے اپنے آبائی گھر چھوڑنے کے واقعات شاید نادر ہی ہوا کرتے۔ آئرش استاد اکثر سوچا کرتے تھے کہ اس دور میں جبکہ نئی اور پرانی نسل کے درمیان بات بڑھتا ہی جاتا ہے، یورا گوئے کے شہری یا کم از کم کراسکو کے مکین اس وبا سے کیوں کر محفوظ ہیں؟ یوں لگتا تھا کہ جیسے شمال میں برازیل کے خشک صحرا اور جنوب اور مغرب میں دریائے پلیٹ کا گدلا پانی نہ صرف یورا گوئے کے لیے قدرتی نالے بن گئے، بلکہ انہوں نے اسے وقت کی ظالم آندھیوں سے بھی محفوظ کر دیا تھا۔ نیوپا میروز کی انقلابی تنظیم نے سٹیلا میریز کالج پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ یہاں جو طلبہ آتے تھے ان کیتھولک خاندانوں کے چشم و چراغ ہوا کرتے، جنہیں روایتی طور طریقے اور پرانی روایات پسند تھی۔ سیاسی کشمکش تو دوسروں کے ہاں جنم لے سکتی تھی جو ذہین افراد کو اسی مقصد کے لیے تیار کرتے تھے۔ ان آئرش اساتذہ کا مقصد طلبہ میں سیرت اور کردار پیدا کرنا تھا، اور اس کام کے لیے جسمانی سزاؤں کا طریقہ وہ پہلے ہی والدین کی درخواست پر چھوڑ چکے تھے۔ اب لے دے کے ان کے پاس رگ بھی ہی رہ گیا تھا۔ جب آئرش برادرز یورا گئے آئے تو وہاں رگبی کا کوئی نام بھی نہ لیتا تھا۔ وہاں تو فٹ بال نہ صرف قومی کھیل تھا بلکہ ایک جذباتی مسئلہ تھا۔ گوشت کھانے میں ماہر ہونے کے علاوہ یہ واحد میدان تھا جس میں یورا گئے کے باشندے دنیا کی تمام بڑی قوموں کو پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ وہ 1930 اور 1950 میں عالمی کپ جیت چکے تھے، اور یورا گئے کے نوجوانوں کو کسی اور کھیل کی طرف راغب کرنا بالکل ایسے ہی تھا جیسے انہیں ان کی روزمرہ کی خوراک گوشت چھوڑ کر روٹی اور آلو پر گزارا کرنے کو کہا جائے۔ آئرش برادرز ڈنڈے کا استعمال تو ترک کر چکے تھے، لیکن وہ رگبی فٹ بال سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فٹ بال صرف ہنسی مذاق کا کھیل ہے، لیکن رگبی فٹ بال بچوں کو مشکلات کا عادی بناتا ہے، دکھ سہنا، مل کر کام کرنے کا درس دیتا ہے۔ والدین نے پہلے پہل اس کی مخالفت پر اصرار کیا، لیکن پھر چپ چاپ مان گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کھیل کی خوبیوں کے قائل ہوتے چلے گئے۔ جہاں تک ان کے بیٹوں کا تعلق تھا، وہ پورے ذوق و شوق سے اسے کھیلتے، بلکہ جب کالج کا پہلا گروپ یہاں سے فارغ التحصیل ہوا تو کئی گریجویٹ ایسے تھے جو رگبی چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ نسٹیلا میریز کالج آخر اس مادر علمی کے قدیم طلبہ کا ایک گروپ قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور 1965 میں کالج کے قیام کے ٹھیک 10 سال بعد اولڈ کرسچن کلب کے نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی، جس کی سب سے بڑی سرگرمی اتوار کی خوشگوار دوپہروں میں رگبی کھیلنا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہ کھیل مقبول ہوتا چلا گیا، بلکہ فیشن کی شکل اختیار کر گیا۔ ہر موسم گرما اولڈ کرسچن کلب کے لیے نئے ممبروں کی ایک بڑی تعداد ساتھ لاتا، اور ایک بہترین ٹیم کے انتخاب کے لیے کھلاڑیوں کی وافر تعداد میسر آ گئی۔ رگبی بذات خود یوراگوئے میں مقبول ہونے لگی، اور اولڈ کرسچن کلب کے پہلے 15 کھلاڑی اپنی علامتی پھولدار قمیضوں کے ساتھ ملک کی بہترین ٹیم بن گئے۔ '68 میں انہوں نے یوراگوئے کی نیشنل چیمپئن شپ جیتی، اور 1970 میں دوبارہ یہ اعزاز حاصل کیا۔ اس ٹیم نے ارجنٹائن کی ٹیم سے کھیلنے کے لیے دریائے پلیٹ کے دہانے کے پار تک سفر کیا، اور 1971 میں انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ نئے میدان آزمائیں اور چلی میں جا کر کھیلیں۔ اخراجات کم رکھنے کی خاطر کلب نے یوراگوئے ایئر فورس کا ایک طیارہ چارٹر کیا، جو رگبی ٹیم کو مونٹی ویڈو سے سانٹیاگو لے جا سکے۔ ٹیم کے علاوہ جو نشستیں بچی، وہ ٹیم کے ارکان کے دوستوں رشتے داروں میں فروخت کر دی گئی۔ یہ دورہ بہت کامیاب رہا۔ ٹیم نے چلی کی قومی ٹیم اور اولڈ بوائز گرینج کے پہلے 15 کھلاڑیوں سے 2 میچ کھیلے، 1 میچ جیتا، 1 ہارا۔ اس دوران انہیں بیرون ملک مختصر چھٹیاں گزارنے کا موقع بھی ملا۔ کئی لوگوں کے لیے ملک سے باہر جانے کا یہ پہلا موقع تھا، اور پہلی بار انہوں نے انڈیز کے پہاڑوں پر گلیشیروں کی وادیاں اور برف سے مستور چوٹیاں دیکھی۔ یہ سفر اتنا دلکش اور سہانا لگا کہ مونٹی ویڈو واپس آتے ہی انہوں نے آئندہ سال دوبارہ سفر کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اگلے سیزن کے اختتام سے پہلے ان کے منصوبے کئی بار امید و بہم کا شکار ہوئے۔ اولڈ کرسچن ٹیم میں ضرورت سے زیادہ اعتماد ان کے لیے آفت بن گیا۔ قومی چیمپئن شپ وہ ایک ایسی ٹیم کے ہاتھوں ہار بیٹھے جو ان سے بددرجہ کم تر تھی، اور اب کلب کے کچھ افسروں کی رائے تھی کہ ٹیم کسی بھی طرح چلی کے دورے کی مستحق نہیں۔ ایک اور مسئلہ، ایئر فورس کے طیارے سے فیئر چائلڈ F-227 کی باقی 40 نشستوں کو پر کرنا تھا۔ طیارے کو چارٹر کرنے پر $1700 خرچ ہوئے تھے۔ اگر تمام نشستیں پر ہوتی تو ہر مسافر کو سانٹیاگو جانے اور آنے کا کرایہ $40 پڑتا، جو عام کرایوں کے ایک تہائی سے بھی کم تھا۔ جتنی نشستیں خالی رہتی اتنی ہی لاگت زیادہ ہوتی، جبکہ جانے والوں کو چلی میں گزارنے کے لیے 5 دنوں کے اخراجات کی ضرورت بھی تھی۔ انہی دنوں یہ افواہ گشت کرنے لگی کہ شاید دورہ منسوخ کر دیا جائے، جبکہ جانے کے شوقین اپنے دوستوں اور رشتے داروں اور طالب علم ساتھیوں میں ٹکٹیں فروخت کرنے کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ چلی جانے کے حق میں بھرپور دلائل دیے جا رہے تھے۔ اکنامکس کے سنجیدہ طلبا کو دعوت دی گئی کہ وہ صدر ایلنڈے کے تحت چلنے والی جمہوری مارکسزم کی معیشت کا مطالعہ کرے، جبکہ کلنڈر طلبا کو کم اخراجات میں زیادہ سے زیادہ عیاشی کے دلائل سے بہلایا پسلایا گیا۔ چلی کی کرنسی کمزور تھی اور ڈالر کی بلیک مارکیٹ میں زیادہ قیمت تھی۔ کھلاڑی ہونے کے ناطے ان سے رعایت تو روا رکھی جاتی کہ وہ اپنی کرنسی سرکاری نرخوں پر نہ بھنائے۔ رگبی کے کھلاڑیوں نے اپنے دوستوں کو چلی کی بے باک اور حسین دوشیزاؤں کی لالچ دی، وہاں کے سواحل سمندر کی منظر کشی کی، سکینگ کے نقشے کھینچے، غرض ہر طرح کے جال بچھائے گئے۔ ان کی باتوں میں آ جانے والوں میں ایک لڑکے کی ماں، بہن اور ایک اور لڑکے کی 2 کزنز بھی شامل تھے۔ رقم جمع کروانے کی آخری تاریخ تک وہ اتنی ٹکٹیں فروخت کر چکے تھے کہ طیارہ چارٹر کرنے کی لاگت پوری ہو سکے۔ 12 اکتوبر 1972 جمعرات کا دن، جب اولڈ کرسچن کی طرف سے چلی کا دورہ کرنے والے ان مسافروں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں صبح سویرے 6 بجے ہی کراسکو ایئرپورٹ پہنچنا شروع ہوئی۔ وہ کاروں یا ٹرکوں میں آ رہے تھے۔ الوداع کہنے والوں میں کچھ تو والدین تھے، کچھ گرل فرینڈس۔ ان کی گاڑیاں ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر ناریل کے اونچے اونچے درختوں کے نیچے کھڑی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ایئرپورٹ نہیں، گولف کھیلنے والوں کی کوئی بڑی کلب ہے، اگرچہ یہ منہ اندھیرے کا وقت تھا، لیکن لڑکوں کے چہروں پر بشاشت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس انہوں نے پوری گرم جوشی سے ایک دوسرے کو خوش آمدید کہا۔ والدین بھی ایک دوسرے کی جانے پہچانے لگتے تھے۔ 50-60 آدمیوں کی تیز تیز باتیں اور فلک شگاف کہہ کے یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ایئرپورٹ پر کوئی پارٹی دے رکھی ہو۔ ان ہنگاموں سے الگ تھلگ ناٹے کٹ کے دو آدمی بالکل پرسکون کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک مارسلو پیریس تھا جو ٹیم کا کپتان تھا، اور دوسرا دانیال جوان، اولڈ کرسچن کلب کا صدر۔ دونوں ٹیم کو الوداع کہنے آئے تھے۔ پیریس یقیناً خوش تھا، اسی کی کوششوں سے چلی کا یہ دورہ ممکن ہو سکا تھا، اور اسی کو اس کے منسوخ ہونے کی اطلاع پر سب سے زیادہ تشویش تھی۔ اس موقع پر بھی جبکہ دورہ شروع ہوا جاتا تھا، جب کوئی مسئلہ اسے بتایا جاتا تو اس کی فراخ پیشانی پر تفکرات کی شکنیں نمودار ہو جاتی۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ جانے والوں میں سے ایک شخص گلربرٹو غیر حاضر تھا۔ مقررہ وقت پر اس نے باقی ساتھیوں سے ملاقات بھی نہیں کی تھی، ایئرپورٹ بھی نہیں آیا، اس کے گھر فون کیا گیا تو کوئی فون اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ مارسیلو جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے، روانگی جلد ہونا ضروری تھی کیونکہ دوپہر کے وقت انڈیز پر اڑنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس وقت ارجنٹائن کے میدانوں کی ہوا گرم ہو کر بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اوپر جا کر پہاڑوں کی ٹھنڈی ہواؤں سے ٹکراتی ہے اور فضا پر سکون نہیں رہتی۔ فیئر چائلڈ سیول ایئرپورٹ سے ملک فوجی اڈے کے رن وے پر سے ٹیکسی کرتا اپنی مخصوص جگہ آن پہنچا تھا۔ یہاں جمع ہونے والے لڑکے بظاہر تو الگ الگ ہی نظر آتے تھے کہ ان کی عمریں 18 سے 26 برس تک تھی، لیکن ان کی اکثریت میں ایک بات مشترک تھی، وہ زیادہ تر اولڈ کرسچین کے ممبر تھے، اور جو ممبر نہیں تھے ان کی اکثریت مونٹی ویڈو کے مسیحی کالج کی پڑھی ہوئی تھی۔ ٹیم کے ارکان اور ان کے مداحوں کے علاوہ اس مجمع میں ان کے دوست بھی تھے، دوستوں کے کزنز بھی، قانون، زراعت، معاشیات اور فن تعمیر کے طلبہ بھی۔ تین طلبہ میڈیکل کے تھے، جن میں سے دو ٹیم کی طرف سے کھیلتے بھی تھے، ان میں سے کچھ ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سب معاشرے کے ایک ہی طبقے اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ بلا استثنا وہ سوسائٹی کے خوشحال گھرانوں سے تھے اور مذہباً رومن کیتھولک۔ وہ مسافر جو یوروگوئے کے ایئرپورٹ پر جمع ہوئے تھے تمام کے تمام اولڈ کرسچنز کے ممبر یا نوجوان نہیں تھے۔ ان میں ادھیڑ عمر کی ایک توانا عورت سینورا ماریانی بھی تھی، جس نے اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے چلی جانا تھا۔ وہ درمیانی عمر کے جوڑے تھے اور ایک سر و قد دو درمیانی عمر کے جوڑے تھے اور ایک سر و قد تیکھے نین نقش کی لڑکی تھی، سوسنا پیرڈو۔ 20 سال کی لڑکی اپنی ماں، اپنے بھائی نیندو اور باپ کے ساتھ کھڑی تھی، جو انہیں الوداع کہنے آیا تھا۔ سامان کی بکنگ کے بعد یہ سب ایئرپورٹ کی عمارت کے اوپر واقع ریسٹورانٹ میں گئے اور ناشتے کا آرڈر دیا۔ ان کی میز سے ہٹ کر معاشیات کے دو طالب علم بیٹھے تھے۔ وہ کھردرے کپڑوں میں ملبوس تھے، جیسے اپنے سوشلسٹ ہونے کا تاثر دینا چاہتے ہوں، جبکہ سوسنا پیرڈو فر کے خوبصورت کوٹ میں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ کوٹ 12 سنگے کی کھال سے بنا ہوا تھا اور سفر سے ایک دن پہلے ہی خریدا گیا۔ اس کی ماں ایوجنیا پیرڈو یوکرائن میں پیدا ہوئی تھی۔ سوسنا اور اس کا بھائی دونوں ہی خاصے بلند قامت تھے، دونوں کے بال باریک اور سنہری تھے، آنکھیں نیلی اور چہرے روسیوں کی طرح گول۔ انہیں دلربا نہیں کہا جا سکتا تھا، نیندنوں ڈھیلے ڈھالے جسم والا شرمیلا سا جوان تھا۔ اس کی دور کی نظر بھی کمزور تھی، جس کی وجہ سے اسے چشمہ لگانا پڑتا تھا۔ سوسنا جوان تھی، دیکھنے میں اچھی لگتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر عشوت رازیوں کے تاثر کی جگہ ایک سنجیدگی پھیلی رہتی۔ جب وہ کافی پی رہی تھی تو پرواز کے مسافروں کو جہاز میں بیٹھنے کی درخواست کی گئی۔ کتاب کا پارٹ نمبر ایک یہاں مکمل ہوتا ہے، کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر دو میں سماعت فرمائیں۔